السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورہ سبا کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور گزشتہ جمعہ ہم نے جو گفتگو مکمل کی تھی اس میں قوم سبا کا واقعہ، اس کی تفصیل آئی تھی، اور اس قوم کی ناشکری کا ذکر بھی آیا، اور اس قوم پر جو اللہ کا عذاب آیا اس کا بھی تذکرہ ہوا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ شیطان کا یہ منصوبہ کہ وہ انسانیت کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کا ناشکرہ بن جائے، تو ایسے لوگ جو شیطان کے حملوں کا شکار ہوں اور پھر وہ ناشکری میں مبتلا ہو جائیں، ان لوگوں میں سے قوم سبا کی ناشکری کا ذکر ہمارے سامنے پچھلی مرتبہ آیا تھا. اب تیسرا رکو شروع ہوتا ہے سورہ سبا کا آیت نمبر 22 سے. اس رکو میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا ذکر بھی کیا، قیامت کے برپا ہونے کی طرف بھی اشارہ، اور مشرکین کے شرکی عقائد اور ان کے غلط رویوں کی تردید بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، تم انہیں پکارو جنہیں تم گمان کرتے ہو اللہ کے سوا کے معبود ہیں. ذرا پکار کر دیکھو، ان کی حالت تو یہ ہے کہ یہ نہ آسمانوں میں نہ زمین میں کسی ذرے کے مالک ہیں، اور نہ ان میں ان کا کوئی حصہ ہے ملکیت یا اختیار کے اعتبار سے، اور ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار نہیں. اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق، تو جو مخلوق ہو اس میں وہ صفات نہیں ہو سکتی جو کہ اس صفات خالق میں ہیں، اس کا وہ اختیار نہیں ہو سکتا جو کہ اختیار خالق کا ہے. تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نہ آسمان میں کسی ذرے کے وہ مالک ہیں نہ زمین میں وہ کسی ذرے کے مالک ہیں. لیکن بات یہ نہیں کہ صرف بتوں کا یہ معاملہ ہو، بلکہ انسان اللہ کو چھوڑ کر اپنے جیسے انسانوں سے کبھی نفع کی توقع رکھے، نقصان کی توقع رکھے، کوئی امید رکھے، کوئی خوف رکھے، کوئی اعتماد کرے اپنے جیسے انسانوں پر، تو یہ سارے انسان بھی محتاج ہیں، یہ سارے انسان بھی بھکاری ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس زمین و آسمان میں ایک ذرے کا مالک بھی نہیں ہے. تو اللہ صرف بتوں کی ہی نفی نہیں فرما رہے، بلکہ کل مخلوق کے حوالے سے نفی ہو رہی ہے کہ کل مخلوق کے پاس زمین و آسمان میں کسی ذرے کا اختیار بھی نہیں، سوائے ایک بات کے، وہ ہے آپ کی میری زندگی جو اللہ نے امتحان کے لیے مجھے اور آپ کو دی، اور عمل میں تھوڑا اختیار دیا ہے. بس چاہو تو نیکی کرو، چاہو تو بدی کرو، اما شاکروں و اما کفورا، چاہو شکر گزار بنو چاہے ناشکرے بنو. اس اختیار کے حوالے سے ہم کل اللہ کے ہاں جواب دے ہیں، باقی کوئی اختیار ہمارا نہیں. لاکھ میں اور آپ کوشش کر لیں اس کان سے دیکھنے کی، تم دیکھ نہیں سکتے. یہ کان بھی پابند ہے اللہ کے حکم کا کہ اللہ نے اسے سننے کے لیے بنایا، یہ سن سکتا ہے، اور جب اللہ نہ چاہے تو سن بھی نہیں سکتا، چاہے تو اللہ وہ سماعت کی صلاحیت بھی واپس لے لے. لیکن لاکھ ہم چاہیں کہ اس سے دیکھنا شروع کر دیں، ممکن نہیں، اختیار ہی نہیں میرا اور آپ کا. تو بس ذرا سا اختیار دیا ہے عمل کے لیے، اس کے لیے ہم اللہ کے ہاں کل جواب دے ہیں. باقی جیسے بتوں کی نفی، ایسے کل مخلوق کی بھی نفی کر دی گئی. فرشتوں کے بارے میں ایک تصور تھا مشرکین کا کہ اللہ کی بیٹی ہے معاذ اللہ، اور یہ کل شفاعت بھی کرنے والے ہوں گے یا کچھ ہمیں چھڑانے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کل کوئی شفاعت نہیں ہوگی. ہاں، شفاعت کا وہ تصور جو دین نے عطا کیا وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے شفاعت ہوگی، اس کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا. اللہ کے انبیاء، اللہ کے مقربین کو اللہ یہ موقع دے گا، اور اللہ کچھ اپنے بندوں کو اس شفاعت کے نتیجے میں معاف بھی فرمائے گا، اس کی تفصیل اپنی جگہ پر. مگر شفاعت کا وہ باطل تصور جو مشرکین میں تھا کہ کبھی کہتے ہیں بت ہمارے جو ہیں، ہاؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے سامنے ہماری شفاعت کریں گے، یا فرشتوں کے بارے میں کوئی ایسا رویہ اختیار کر لیا، یا جمعت کے کچھ لوگوں نے اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں یہ تصور قائم کر دیں کہ وہ ہر ایک کو چھڑا کر لے جائیں گے، یہ تصور درست نہیں ہے۔ شفاعت ہوگی اللہ کے حکم سے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے حکم سے، ورضی لہ قولا، سورہ طہ میں ہم پڑھ چکے، قرآن کہتا ہے اس کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ بات کو پسند فرمائے۔ اور یہ بھی قرآن کہتا ہے وما للظالمین من انصار، ظالموں کو کوئی مدد نہیں ملے گی قیامت کے دن، نہ کوئی شفاعت کام آئے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی خرید و فروخت کام آئے گی۔ آیت الکرسی سے پہلے والی آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 254 میں تفصیل آئی، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ اس دن کوئی بیع، کوئی تجارت کام نہیں آئے گی، کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، خلا کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ یہ ہے تصور شفاعت جس میں کلیئرٹی ہو، وضاحت ہو، اللہ کے حکم سے ہوگی، اللہ جس کے لیے پسند فرمائے گا اس کے لیے ہوگی، اللہ کے مقرر بندے کریں گے اللہ کے کچھ بندوں کے لیے، مگر ہر ظالم چھٹکارا پا جائے ایسا نہیں ہے، پھر تو امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ پھر جنہوں نے زندگی بھر نیکیاں کی اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، ان پر تو الزام آ جائے گا بھائی آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی عمل کرنے کی، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ باقی تفصیلات اپنے مقام پر شفاعت کے حوالے سے بیان ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد فرشتوں کا بیان ہے کہ جب ان کے اوپر سے گھبراہٹ دور ہو جاتی، مراد جب اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا ہے تو بڑا سخت معاملہ ہوتا ہے زمین و آسمان میں، چنانچہ بعض مرتبہ فرشتوں پر بھی گھبراہٹ تاری ہو جایا کرتی تھی، تو جب وہ گھبراہٹ دور ہوتی تو ایک دوسرے سے پوچھتے کہ کیا ہوا، قال الحق، وہ کہتے حق فرمایا رب نے، جو وحی نازل فرمائی وہ حق نازل فرمائی، جو رب نے فرمایا وہ حق بیان فرمایا، سچ بیان فرمایا۔ وہو العلی الکبیر، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی بہت بلند ہے اور بہت بزرگی والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا ایک بڑا قیمتی سوال جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں، اللہ کی بے شمار نعمتیں استعمال کرتے ہیں مگر اس کی شکر گزاری، اس کی اطاعت کی روش کے حوالے سے کوتاہی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ قل من یرزقکم من السماوات والارض، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھیے کون تمہیں روزی دیتا ہے آسمان اور زمین سے، کون دیتا ہے؟ سادہ سا جواب اللہ، مگر یہ مشرکین جواب نہیں دے رہے، تو قل اللہ، اے نبی فرمائیے اللہ ہی دیتا ہے۔ کیوں جواب نہیں دے رہے؟ رازق مانیں گے تو ہم تو محتاج ہو گئے تھے، رازق مانیں گے تو بڑا تو وہ ہے، رازق مانیں گے تو اس بڑے کی ماننا بھی ہوگی، اور اللہ کی ماننے کو تیار نہیں، اللہ کی اطاعت پر آنے کو تیار نہیں، اپنے جھوٹے عقائد اور جھوٹے تصورات کو چھوڑنے کو تیار نہیں، باپ دادا کی اندھی تقلید اور پیروی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، یہ جواب نہیں دے رہے۔ آپ جواب دیجئے قل اللہ، وہ اللہ ہے جو زمین و آسمان سے رزق عطا فرماتا ہے اپنے بندوں کو نہیں بلکہ کل کی کل مخلوقات کو۔ ہم کس قدر اللہ کے محتاج ہیں، ابھی ہم جا کے کھانا کھائیں گے نماز جمعہ کے بعد، اکثر لوگ کتنے لقمے کھائیں گے ہم سب کو اندازہ ہے، ایک ایک لقمے میں ایک ایک دانہ، اس ایک ایک دانے کے پیچھے اللہ کی کس قدر قوتیں لگی ہوئی ہیں۔ ایک دانے کا زمین میں جانا، ایک بیج کا زمین میں جانا، اور وہاں سے لے کے سارے مراحل سے گزر کر ایک ایک دانے کا آپ کے میرے منہ میں لقمے کی صورت میں پہنچنا، کتنے ہم محتاج ہیں، اور کتنی گناہ نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں۔ فبئی آلائی ربکما تکذبان، قسم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ڈکارے تو ہم لوگ خوب لے لیتے ہیں معذرت کے ساتھ، ہم اللہ کا شکر کتنا ادا کرتے ہیں؟ کھانے سے پہلے اللہ کا نام بھی یاد رہتا ہے کہ نہیں لینا، کھانے کے وقت کی دعائیں بھی ہم نے یاد کی ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دعائیں سے چھاپنے کے لیے نہیں، انتقال ہو گیا کسی کا 100 کتابیں چھاپ دو اور بھائی تقسیم کر دو مرحومین کے اظہار ثواب کے لیے، نہیں، یہ زندوں کے لیے ہیں تاکہ وہ پڑھیں اپنے اپنے موقع پر جو دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور سکھائی ہمیں۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائے گئے، دیکھو لا تسألون عما اجرمنا، بالفرض اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو اے مشرکو تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، ولا نسأل عما تعملون، اور جو تم کرتے ہو اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہے، اور یہ آخرت کی طرف اشارہ، موت آئے گی، کل پیشی ہو کر رہے گی، کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا، بلکہ اپنے اقوال کا جواب بھی دینا ہوگا، بلکہ اپنی نیتوں کا بھی جواب دینا ہوگا۔ بحسل ما فی الصدور، سینوں کے راز، اندر کیا کچھ چھپا ہے وہ پیش کر دیا جائے، کوئی اقتدار بچانے کے چکر میں ہے، کوئی لینے کے چکر میں ہے،
اندر نیتیں کیا ہیں، شاید میڈیا والے بھی نہ دیکھ سکے، آپ اور میں بھی نہ دیکھ سکیں، وہ اللہ کو نیتیں پتا ہے، ہو از ہو، کون کیا ہے، کس کے پیچھے کیا موٹیوز ہیں، کیا انٹینشنز ہیں، کیا ارادے ہیں، کیا نیتیں. وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سورہ عادیات آخری پارے میں کل یہ سب کچھ کھول کر سینوں میں سے پیش کر دیا جائے. مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کوئی قول کوئی بات انسان کے لفظ منہ سے نکالتا ہے، کل وہ لکھا جا رہا ہے، آج پیش ہو جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھلائی انسان اسے دیکھے گا، ذرہ برابر برائی ہے انسان اسے بھی کل قیامت کے دن موجود پائے گا. یہاں کیا کہا جا رہا ہے، اگر بالفرض ہم نے کوئی غلطی کی تم سے نہیں سوال ہوگا، تم جو کچھ کر رہے ہو ہم سے سوال نہیں ہوگا، ہر ایک اپنا جواب خود دے گا. تم سوچو تم تیار ہو کہ نکل کے لیے، اور ہم بھی سوچے میں اور آپ بھی، ہم تیار ہیں کہ نہیں، جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں ہم نے کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اس کے لیے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قرآن کہتے ہیں ہر ایک اکیلے اکیلے کل اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اسے اپنا جواب خود دینا ہوگا. سورہ لقمان کے آخر میں آتے ہیں پڑھ چکے، باپ بیٹے کی جگہ جواب نہیں دے گا، بیٹا باپ کی جگہ جواب نہیں دے گا، ہر ایک اپنا جواب خود پیش کرے گا. اللہم حاسبنا حساب یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دیجیے. اس کے بعد فرمایا، قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے ہم سب کو جمع فرمائے گا ہمارا رب، پھر اللہ فیصلہ فرما دے گا ہم سب کے درمیان بالکل ٹھیک ٹھیک. وہ الفتاح العلیم، اور وہ اللہ خوب فیصلہ فرمانے والا اور خوب علم رکھنے والا ہے. اللہ جمع فرمائے گا، آج اسی کو ہم بھول گئے، اس لیے امت میں بگاڑ ہے، اس ملک میں بگاڑ ہے، اس شہر میں بھی بگاڑ ہے، بنیادی گڑبڑ یہاں ہے، بنیادی مسئلہ ادھر ہے، بنیادی خرابی یہاں پر. اور یاد رکھیے سارے فیصلے دنیا میں نہیں ہوں گے، بلکہ نہ ہونے کے برابر معاملہ ہے، اصل فیصلے تو آخرت میں ہونے، اس لیے کہ دنیا دار العمل ہے، عمل کا موقع یہاں پر ہے، وہ ہے آخرت دار الجزا، نتائج وہاں نکلیں گے. بڑا دل کرتا ہے کبھی جب ظالم اور جابر ظلم کرتے رہتے مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہوں، لیکن داد رسی اصل آخرت میں ہوگی. دنیا کی عدالتوں سے لوگ چھوٹ جاتے ہیں، دنیا کے مجرمین اس وقت کی پکڑنے والی فورسز سے چھوٹ جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، چھڑا لیا جاتا ہے، اللہ کی عدالت میں یہ نہیں ہوگا. تو یہاں تو اللہ نے امتحان میں پیدا ڈالا ہے، عمل کا موقع دیا ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا و آخرت ہے. فرمایا کہ وہاں ثم یفتح بیننا بالحق، پھر ہمارا رب ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرما دے گا. اور اللہ کی عدالت میں بے انصافی بھی نہیں ہوگی، اور اللہ کی عدالت میں کوئی سفارشیں نہیں چلیں گی جھوٹی، اللہ کی عدالت میں باہر سے آیا ہوا فون وہ کام نہیں دے گا، اللہ کی عدالت میں جی ایچ کیو سے آیا ہوا کوئی آرڈر وہ کام نہیں دے گا، اللہ کی عدالت میں بندہ اللہ کے سامنے تنہا کھڑا ہوگا. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ، وہاں اللہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرما دیں گے، اور اصل فیصلے کا آخرت میں ہونے. فرمائے کہ وہو الفتاح العلیم، وہ اللہ فیصلہ فرمانے والا ہے خوب، اور خوب علم رکھنے والا بھی ہے. اس کے بعد مشرکین سے سوال ہو رہے ہیں، بھلا بتاؤ جن کے ساتھ، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو. فرمایا کہ قل ارونی الذین الحقت به شرکاء کلا، اے نبی علیہ السلام فرمائیے مجھے دکھا دو وہ جنہیں تم نے ساتھ ملایا ہے شریک کر کے اللہ کے ساتھ. کیا مطلب، ان مشرکین کی، ان بتوں کی کوئی حیثیت ہے، ان کا کوئی اختیار ہے جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے؟ معاذ اللہ، سورہ حج میں ہم پڑھتے ہیں بالکل آخر میں، یہ سارے جھوٹے معبود، یہ بت مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی ان کے سامنے پڑے ہوئے نذرانوں میں سے کچھ اچک کر لے جائے تو بیچارے چھوڑا بھی نہیں سکتے، ان میں کوئی حقیقت نہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں. یہی معاملہ انسانوں کا بھی، سارے انسان مل کر، یعنی کسی انسان نے آج تک تخلیق کا دعویٰ نہیں کیا ہے، سائنسدان بھی کہتے ہیں ہم نے انوینٹ کیا ہے، انوینشن ہے، کریشن نہیں، ہم نے دریافت کیا ہے، ہم نے پیدا نہیں کیا ہے. تو تخلیق کا دعویٰ صرف اللہ نے کیا، اسی کو روا ہے، اسی کا حق ہے، اسی کی شان ہے. باقی مخلوق تو دریافت کر لی، کچھ ملا کر کچھ اور بنا لیتی ہے، لیکن تخلیق کا دعویٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، تو تمہارے ان جھوٹے معبودوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اللہ کے بارے میں ارشاد ہوا، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ وہی غالب ہے اور وہی حکمت والا بھی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا بیان، کہ آپ کی رسالت عالمگیر ہے، یونیورسل ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے. فرمایا کہ بما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، اکثر لوگ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے قائل نہیں ہو رہے، جیسے اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ مشرکین اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر الزامات لگا رہے تھے یا معاذ اللہ لانتان کر رہے تھے، اللہ کو ایک یتیم ملا اپنی رسالت کے لیے، استغفر اللہ، یہ اس طرح کے رقیق حملے انہوں نے رسول اللہ کی شان کے بارے میں کیے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ کا اعلان کیا ہے، تمام انسانوں کے لیے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. آج بھی رسالت اللہ کے رسول کی جاری ہے، قیامت تک بھی جاری رہے گی، صحیح، مگر اس رسالت کے تصور میں اب یہ پہنچانے والی ذمہ داری، اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والی ذمہ داری یہ امت کے کاندھوں پر ہے. پہلے یہ انبیاء کام کرتے تھے، ختم نبوت کے بعد یہ امت کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں. لیکن سوال یہ ہے، پیغام ہم تک بھی پہنچا ہوا ہے؟ پہنچا ہوا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ پیغام میں کیا لکھا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال. یہاں تو چلیے جمعے میں کچھ چند آیات کا بیان ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، مگر آپ اور میرا ذاتی تعلق قرآن کے ساتھ کیسا ہے؟ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے گھروں میں قرآن کے ساتھ تعلق ہمارا کیسا ہے؟ باتیں آ چکی ہیں پہلے بھی، ہم پیغام کے حامل ہیں مگر ہمیں معلوم ہے کہ پیغام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم سمجھیں گے تو آگے عمل کر کے پھر دوسروں کو دکھا سکیں گے نا. اور عمل ایک ہوتا ہے انفرادی حیثیت میں، ایک عمل ہوتا ہے اجتماعی حیثیت میں. یہ پاکستان کس نے لیا تھا؟ ہم نے. اس کتاب و سنت کے عطا کردہ نظام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ کریں گے تو پہنچے گا معاملہ، ورنہ انفرادی سطح پر نیکیاں ہیں لیکن دنیا کو نظام چاہیے. کہاں ہے وہ نظام جو قرآن و سنت کی تعلیمات پر مبنی ہو؟ دنیا ترس رہی ہے اس کو، اور یہ خطہ زمین ہم نے اس کے لیے لیا تھا جس کے بارے میں بارہا گفتگو ہو چکی ہے. اس کی اب بات بھی نہیں ہو رہی. انقلاب کی باتیں ہیں اور آزادی کی باتیں، اور آزادی بھی کیسی آزادی؟ ناچ گانے کی آزادی ہے نا، پتہ ہے نا اپنوں. انقلاب کیسا انقلاب، اس میں گالیاں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں اور دشمنیاں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، نہ جانے کیا کچھ. اور حاملین اقتدار، بس اقتدار ہمارا بچے، اسلام ایمان تو دور کی بات ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم کر. اور ہماری عوام، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران. تو یہ پورے آوے کے بگڑنے کا مسئلہ ہے. کرنا تو یہ پڑے گا بھائی، ہم امت ہیں اور امتی ہیں محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے. پیغام کو لینا، پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا، اور پھر انسانیت کے سامنے پیش کرنا اس کا پیغام بھی اور اس کے نمونے کو بھی، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. جمعے کی دو رکعت والا اسلام اسلام نہیں ہے، رمضان کے روزوں تک محدود رہنے والا اسلام اسلام نہیں ہے. اسلام تو 24 گھنٹے کا اسلام، اسلام تو انفرادی زندگی میں بھی ہے، اسلام تو اجتماعی زندگی میں بھی ہے، اور ساری انسانیت سارے عالم کے لیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. اب یہ ہم پر ذمہ داری، اللہ کے رسول آخری رسول، اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی رسول نہیں آئیں گے. اب اس امت نے اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے. یہ اس آیت کا ہم سے عملی تقاضا، فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. اس کے بعد مشرکین کا بیان، وہ جھٹلاتے تھے آخرت کو کچھ لوگ، اور کہتے تھے کہ کب قیامت برپا ہوگی ذرا بتائیے، اچھا لا کے دکھا دیجیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ جو سوال کرتے تھے کب برپا ہوگی قیامت، یہ اس لیے نہیں تھا کہ اگر جواب دے دیا جائے گا تو حق قبول کر لیں گے، نہیں، یہ جان چھڑانے کے لیے تھا. اب اللہ کا جواب کیا ہے؟ قل لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، تمہارے لیے وعدے کا ایک دن متعین ہے، اس سے تم ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہو. ایک وہ قیامت ہے جو پورے عالم، اس عالم دنیا پر برپا ہوگی، اس کا بھی ایک دن اور وقت متعین ہے، نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے. اور ایک آپ کی اور میری قیامت ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ موت ہے، وہ ابھی بھی آ سکتی ہے، اور اس میں بھی ایک انچ آگے پیچھے، ایک لمحہ آگے پیچھے ہونے کا معاملہ نہیں. سورہ مناقبون کی آیات اکثر جمعے میں تلاوت ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی بھی تلاوت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی اجل وقت متعین آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو مؤخر نہیں فرماتے، موت کا وقت آئے گا اسی وقت موت آئے گی، اور وہ موت آج بھی اور ابھی بھی اور اسی وقت بھی آ سکتی ہے. یہ میری اور آپ کی قیامت، موت آئی معاملہ ختم، عمل کا موقع ختم، اور ایک پورے عالم کی قیامت ہے. بعض اوقات ہم مسلمان ایک تسلی اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، کیا ابھی تو دجال کو بھی آنا ہے، ابھی تو یاجوج ماجوج نے بھی آنا ہے، ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، ابھی تو جناب مہدی نے بھی آنا ہے. بالکل آنا ہے، بالکل آنا ہے، لیکن کیا اس وقت تک آپ کا میرا زندہ رہنا یقینی ہے؟ میری اور آپ کی موت تو ابھی آ سکتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے جب آئیں گے انشاءاللہ، جناب مہدی بھی آئیں گے جب آئیں گے انشاءاللہ، باقی بھی نشانیاں ظاہر ہوں گی، مگر آپ اور میں اپنے معاملے کو ڈیلے نہ کریں، بھی تو بہت ٹائم ہے. نہیں، کوئی ٹائم نہیں ہمارے اور آپ کے پاس، ابھی اس وقت بھی موت آ سکتی ہے. تو انگلش میں کہتے ہیں ناؤ اینڈ نیور، جسٹ ڈو اٹ، آج ابھی ہی اس کی تیاری کر لو اس سے پہلے کہ وقت اور مہلت ختم ہو جائے. اس کے بعد چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے سورہ سبا کا. مشرکین اور کفار جو اللہ کے پیغام کو، قرآن حکیم کی دعوت کو رد کر رہے تھے، ان کا مزید ذکر آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانیں گے، اور جو اس سے پہلے بھی کوئی کتابیں تھیں کسی کو نہیں مانتے. یہ کفار کا طرز عمل. ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، ہم پچھلی تمام کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن حکیم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ایک فرق کے ساتھ. وہ فرق کیا ہے؟ ہم تورات کو مانتے ہیں، مگر اس تورات کو مانتے ہیں جو اصلاً موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہو. ہم انجیل کو مانتے ہیں، مگر اس انجیل کو مانتے جو اصلاً عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے. آج جو کچھ ہے وہ تبدیل شدہ ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ وغیرہ وغیرہ. ہم اس اوریجنل تورات کو مانتے جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، ہم اس اوریجنل انجیل کو مانتے ہیں، اصل انجیل کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، اور قرآن پر تو ہمارا ایمان ہے ہی ہے. مگر یہ کفار کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ قرآن کو ہم مانتے ہیں، نہ اس سے پچھلی کتابوں کو. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کا ایک نقشہ پیش کر رہے ہیں، اور یہ وہ نقشہ ہے جس کا ذکر اور بھی کئی مرتبہ آیا ہے. قیامت کے دن کچھ بڑے اور چھوٹے، ان کا مکالمہ ہوگا. یہ گفتگو پہلے بھی آتی رہی، چھ مرتبہ قرآن حکیم میں آئی ہے. اس مقام پر پھر یہ گفتگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی. بڑے کون؟ لیڈرس. آج کل تو بہت سارے ہو گئے ہمارے یہاں لیڈرس، آگے بڑھ کر چلنے والے، اور ان کے پیچھے چھوٹے کون ہیں؟ پیچھے پیچھے آنے والے فالوورز. تو کچھ بڑے جو لیڈرز ہوتے ہیں، قائدین ہوتے ہیں، اور کچھ چھوٹے جو پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، فالوورز ہوتے ہیں. ان کا مکالمہ کم از کم 11 پر، چھ مرتبہ قرآن حکیم میں آیا ہے، اس مقام پر بھی آیا. ارشاد ہوا، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اے کاش کہ تم دیکھو جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے، اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ، ان میں سے ایک دوسرے کی بات کو رد کرے گا. ایک کہے گا تم نے مروا دے، وہ کہے گا تم اندھے تھے، تم نے بات کیوں نہیں مانی. یہ انداز ہوگا، لان تان، تم نے ہمیں مروا دیا، تم نے ہمیں پھنسا دیا، تم نے ہمیں برباد کروا دیا. یہ ایک دوسرے پر لان تان ہو رہی ہوگی. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، جو کمزور تھے، چھوٹے تھے، پیچھے چلنے والے، وہ کہیں گے بڑوں سے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے ہم ایمان والے ہوتے. اگر تم نہ ہوتے نا تم ایمان لا چکے ہوتے، تم نے مروایا، تمہارے پیچھے چل کر ہم گمراہ ہو گئے. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، جو بڑے تھے وہ چھوٹوں سے کہیں گے، انحن صددناکم عن الہدا، کہ ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا، بعد اذ جاءکم، جبکہ وہ تمہارے پاس آ گئی تھی، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود مجرم تھے، ہم نے تمہیں روکا تھا. آج کی اس طرح میں گن پوائنٹ پہ روکا تھا تمہیں قبول کرنے سے، تمہارے سامنے آئے تو قبول کیوں نہیں کیا تم نے؟ تم خود مجرم تھے، تمہاری بھی رالیں ٹپکتی تھی، ہم تو گمراہ ہو ہی گئے تھے، ہم تو دنیا برسی میں لگے تھے، تم بھی ہمارے پیچھے پیچھے کیوں آئے تھے؟ تاکہ تمہاری بھی دال روٹی چلتی رہے، تمہیں بھی دنیا کے کچھ مفادات ملتے رہے، تمہاری بھی جیبوں میں نوٹ آتے رہے، تم بھی کچھ دنیا کے مزے اڑا لو، پیچھے تم بھی اس لیے آتے رہے. بلکن تم مجرمین، بلکہ تم خود مجرم تھے. وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اور کہیں گے وہ جو کمزور اور ناتواں تھے ان سے جو کہ بڑے تھے، کیا کہیں گے؟ بل مکر اللیل والنہاری، بلکہ دن رات کی چالیں تھی تمہاری، اذ تأمروننا، جب تم ہمیں یہ حکم دیتے تھے، ہم اس بات پر تم لاتے تھے ان نکفر باللہ, ہم اللہ کا انکار کریں, ونجعل لہ اندادا, اور ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں, واسر الندامت لما راوا العذاب, اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو شرمندگی کو ندامت کو چھپائیں. چھوٹے کیا کہہ رہے ہیں بڑوں کو, یہ تمہاری مکاریاں تھیں, تمہاری دن رات کی چالیں تھیں, تم ہمیں مجبور کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں اور اللہ کا انکار کریں, یا اللہ کا انکار بھی کریں اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا شروع کر دیں. آج کے تناظر میں کیا ہوگا؟ اللہ کا ایک ہے انکار کرنا کہ اس کو مانا ہی نہ جائے, یہ تو کھلا کفر ہے, اور ایک ہوتا ہے عملی کفر, اللہ کو ماننا مگر اللہ کی نہ ماننا. یہ بات بھی کئی مرتبہ ہم سن ہیں, تلخ باتیں یہ, مگر یہ اس وقت ہو رہے ہیں ہمارے. دو باتیں سن لیجئے, بات واضح ہو جائے گی. اللہ کو ماننے والے بھی عملی کفر کر رہے ہوتے ہیں. دو مثالیں پہلے لے لیجئے. قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اللہ کا حق ہے بندوں پر جو بندے اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو اللہ کے گھر کا حج کرے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اور جو کفر کرے تو اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز. یہاں کافر کون ہے؟ تمام مفسرین کا اتفاق ہے, کوئی ہندو, عیسائی اور یہودی نہیں, وہ مسلمان جو استطاعت کے باوجود حج ادا نہ کرے. زندگی میں ایک مرتبہ فرض, جو استطاعت کے باوجود حج ادا نہ کرے وہ عملاً کیا کر رہا ہے؟ وہ کفر کر رہا ہے. ہے مسلمان, کلمہ پڑھنے والا مسلمان, مگر عملاً کفر ہے. حدیث سن لیجیے جامع ترمذی کی, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا. یہ پانچ وقت کی نماز کی بات ہو رہی ہے, جمعہ اور عید اور رمضان نہیں, تراوی نہیں, پانچ وقت کی نماز. من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ یقیناً کفر کر چکا. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. مگر بے نمازی کو مسلمان ہی مانتے ہیں. اگر اس کا انتقال ہو جائے گا تو جنازہ پڑھیں گے. قانوناً وہ کون ہے؟ مسلمان, کلمہ پڑھتا ہے, مگر حقیقت میں عملاً کیا کر رہا ہے؟ وہ کفری روش اختیار کیے بیٹھا ہے. بات واضح ہو رہی؟ اب مسلمان معاشرے میں مسئلہ کاہے کا ہے؟ اسلام پر عمل نہ کرنے کا. یہ تو انفرادی سطح کی دو مثالیں آ گئیں, حج کی اور نماز کی. اجتماعی سطح پر آ جائیں, من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون, من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون, من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. سورة المائدہ آیت نمبر 44, 45 اور 47. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی کفر کر رہے ہیں, وہی ظلم یعنی شرک کر رہے ہیں, اور وہی فسق یعنی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ کا حکم نافذ نہ کیا جائے, اللہ کی شریعت نافذ نہ کی جائے تو یہ کفر ہے, یہ ظلم یعنی شرک ہے, اور یہ فسق یعنی نافرمانی ہے. ٹھیک ہے؟ 67 سال ہو گئے اس پاکستان کو, کہاں ہے اللہ کی شریعت؟ اور اس پر مستضاد یہ کہ سیکولرزم کے نعرے لگائے گئے, کفری نعرے. اللہ کی تکبیر کو مسجد کے مسلے تک محدود کر دو, اور باہر کفر بکتا رہے, سود خوری جاری رہے, بے عملی کی بات ہے, بے حیائی بھی چلتی رہے, یہی فرسودہ نظام, یہی ساری گندگی چلتی رہے, اور ہم مطمئن بھی ہو کہ ٹھیک ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب سنیے آیت دوبارہ, بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا, یہ تمہاری دن رات کی چالیں تھی جب تم ہمیں مجبور کرتے تھے, ان نکفر باللہ, کہ ہم اللہ کا انکار کریں, ونجعل لہ اندادا, اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں کسی کو. یہ تو ہوا پکے کھلے کافر و مشرکوں کا بیان. لیکن مسلمانوں کے اعتبار سے سمجھنے کی بات کیا ہے؟ اگر اللہ کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا یہ بھی کفری روش ہے, اگر اللہ کی شریعت نافذ نہیں کی جا رہی یہ بھی عمل شرک ہے, کفر ہے, اور اللہ کے احکامات کے نفاذ میں رکاوٹ ڈالی جائیں تو یہ تو اللہ سے جنگ کی مترادف ہے. اب کون کیا کچھ کرتا رہا آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں, ہم بے وقوف لوگ نہیں ہیں, ہم باشعور لوگ ہیں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. ذرا اس معیار پر پرکھ لیجئے کون شریعت کی بات کر رہا کون نہیں کر رہا, کون شریعت کے حکم کے نفاذ میں رکاوٹیں ڈالنے والا ہے, کون قوم کو سیکولرزم کی دعوت دینے والا ہے, کون قرآن و سنت کی خلاف ورزی کرنے پر مجبور کرنے والا ہے, کون شریعت کے احکامات کو پامال کرنے والا ہے. ذرا آنکھیں کھول کر دیکھ لیجئے, یہ بڑے چھوٹے, یہ 6 دفعہ قرآن نے مکالمہ نقل کیا, اس سے بارہا یہ بات عرض کی گئی ہے یہاں اس ممبر سے کہ خدا کے بندوں ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں, ہم کن کو فالو کر رہے ہیں, ہم نے کن کو اپنا لیڈر بنا رکھا ہے، ہم نے کن کو اپنا قائد بنا رکھا ہے، ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم کس کو فالو کر رہے ہیں. کل یہ پیش آنے والا ہے معاملہ. چھوٹے بڑوں کو برا بھلا کہیں گے، بڑے کہیں گے تو بندے تھے تم نے قبول کیوں نہیں کیا. اور ملا کے ساروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا جو اس طرح کے لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ مذاق نہیں ہے. لوگ جب یہ جملہ آتا ہے نا جہنم میں ڈالا جائے گا تو فوراً ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے ہمارے معاشرے کے لوگوں کا، ارے مولوی ڈراتے جہنم سے بہت زیادہ. خیر یہاں اس جملے میں شرکت کرنے والے تو خود قرآن سن رہے ہیں بھائی. کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ڈراوا دیا ہے اور جنت کا بھی دیا، بارہ وہ بات بھی ہوئی ہے، لیکن ڈراوا بھی تو ہے، خوف تو ہونا چاہیے. یہ اللہ کے کلام سے ہم سمجھ رہے ہیں، یہ کسی مولوی کی بیان کی ہوئی باتیں نہیں ہیں، کسی مولوی صاحب کی تشریحات کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے کلام کے نتیجے میں گفتگو ہو رہی ہے. اور یہ اللہ کا برحق کلام ہے. وہ بتا رہا ہے کہ کل یہ مکالمے ہوں گے، وہ اللہ بتا رہا ہے کل یہ چھوٹے بڑے پیش ہوں گے، وہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ پیچھے چلنے والے کل بڑوں کو برا بھلا کہیں گے اور جن کے جو فالوورز تھے وہ ان کو برا بھلا کہیں گے، مگر نجات کل نہیں مل سکے گی. آج مہلت ہے، ہم دیکھیں ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، ہم نے کس کو اپنا بڑا بنا رکھا ہے، ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور حق کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. باقی اس ملک میں سیاستدان ہوں یا حکمران ہوں یا عوام، ہم سب مسلمان ہیں، خدا واسطے کا بیر نہیں ہے. مگر گڑبڑ جب ہوگی تو حق کو بیان کرنا پڑے گا بھائی، شریعت کے خلاف باتیں ہوں گی تو بیان کرنا پڑے گا. یہ اس ممبر کی امانت ہے ہمارے پاس، ورنہ اللہ کے رسول کو کل کیا چہرہ دکھائیں گے ہم، اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کو کیا جواب دیں گے کل. یہ اس ممبر کی امانت ہے ہمارے پاس، جس امانت پہ بھی خیانتیں ہونا شروع ہو گئی. مسلک کی باتیں کر لو، فرقہ واریت کی باتیں کر لو، لیکن اللہ کی شریعت پر بات کرنے کو تیار نہیں. استغفر اللہ. تو خدا واسطے کا بیر نہیں، لیکن یہ حق بیان کرنا ضروری تاکہ ہمیں سمجھ آئے ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے خلیفہ نمائندے زمین پر، ہم محمد و رسول اللہ کی امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا بڑا مشن ہمارے سر پر ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اچھی سن، جس کو ہم نے اسلام کے نام پر لیا اسی کی جڑیں کھود رہے ہوں، جس کو ہم نے اسلام کے نام پر لیا وہاں اسلام کی باقی نہ کی جائے. ہم انقلابوں کی باتیں کر رہے ہیں، آزادیوں کی باتیں کر رہے ہیں، نظاموں کی باتیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کے دین کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم شریعت کی بالادستی کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی بالادستی کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں اور ہم کیسے امتی ہیں، ہمیں اس بارے میں سوچنا پڑے گا. بہرحال اب قیامت کا اگلا بیان سنیے. میں کہہ رہا تھا نا آپ سے ابھی کہ اللہ بیان فرماتے ہیں ان کا انجام کیا بیان ہوا ان چھوٹے بڑے نافرمانوں کا. فرمایا کہ وہ اثر الندامت لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو شرمندگی اور ندامت کو چھپائیں گے. مگر کل ندامت کا کوئی فائدہ، آج آدمی آنسو بہا کے معافی مانگ لے معافی ہے، کل دھاڑے مار کر چیخنا چلانا رونا اس کی کوئی معافی نہیں. آج آنسو بھی بہا لے معافی ہے، کل دھاڑے مار کے چیخ اور چلائے کوئی اللہ کے سامنے قیامت کے دن، کل معافی کا موقع نہیں ہے. وما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون. اور ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی کسی بستی میں ہم نے کسی رسول کو بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے کیا کہا کہ اے رسولوں تم جو کچھ دے کر بھیجے گئے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. ہر دور میں اول حق کا انکار کرنے والے اور رکاوٹ ڈالنے والے معاشرے کے خوشحال طبقات، ایلیٹ کلاس، صاحب اقتدار لوگ، یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں عدل کے نظام میں. کیوں؟ پیغمبر حق کی اور عدل کی بات ہی کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ اس سے کہ عدل کا نظام آئے گا تو ظالموں کی تجوریاں نہیں بھریں گی، ظالموں کا ظلم جاری نہیں رہ سکے گا، پھر بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لایا جائے گا. خوبصورت خطبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب مسند خلافت پر وہ قائم ہوئے تو کیا فرماتے ہیں؟ تمہارا ہر طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے حقدار کا حق نہ لے لوں، اور تمہارا ہر کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ ظالم سے اس کا حق نہ دلوا دوں اس کو. یہ اتنا عظیم جملہ ہے کہ دنیا میں نظاموں کو مرتب کرنے والے بھی عش کر اٹھتے ہیں کہ کیا عدل پر مبنی بات ہے. تمہارا ہر طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے مظلوم کا حق نہ لے لوں اور دلوانا. تمہارا ہر کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک اس کا میں حق نہ دلوا دوں ظالم سے لے کر. یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہے اللہ کی شریعت کا حاصل جو نظر آنا چاہیے. اب عدل کی بات جہاں آئے گی تو جن ظالموں کے مفادات ظالمانہ اور باطل نظام سے وابستہ ہوتے ہیں وہ سب سے آگے بڑھ کر پیغمبروں کی مخالفت کرتے ہیں. آج ہمارے عوام الناس شریعت سے کوئی پریشان نہیں ہے. اکثر آپ دیکھیے گا حکمران طبقہ اقتدار والے جو اب وہ 1375 کی خاندانوں کی تعداد ہے, یوں کے زمانے میں 2275 خاندان زیادہ نہیں ہے, یہ خائف ہیں شریعت سے, ان کو پریشانی کہ ان کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی. ورنہ عام مسلمان الحمدللہ شریعت قرآن سنت اس کے اندر عقیدت بھی ہے اور اس کے اندر کوئی بغاوت نہیں. وہ حکمران طبقہ یا عیاشیاں کرنے والے جن کے مفادات باطل نظام سے وابستہ ہوتے ہیں یہ آگے بڑھ کر پہلے مخالفت کرتے ہیں. کیا لکھا ہے؟ الا قول مترفوها, مگر یہ کہ وہاں بستیوں کے خوشحال لوگوں نے کیا کہا, ہم تو تمہارا انکار کرتے ہیں. آخری دو آیتیں ہیں اس رکوع کی, فرمایا کہ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا, انہوں نے کہا کہ ہم مال اور اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں, وما نحن بمعذبین, اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا. یہ خناس ہے جو تاریخ انسانی میں ہر دور میں صاحب دولت یا صاحب اختیار یا صاحب اقتدار لوگوں کی کھوپڑی میں آ جاتا ہے. کیا خناس, ہمیں تو بڑا مال ملا, اگر ہم برے ہوتے تو تھوڑے ہی ملتا ہمیں, ہم تو بڑے اچھے ہیں تو ہمیں یہاں بھی ملا, ہمیں وہاں بھی ملے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم قارون کا واقعہ پڑھ چکے ہیں سورہ قصص میں, ہم باغ والے کا واقعہ پڑھ چکے ہیں سورہ کہف میں, جو جمعے کے دن تلاوت بھی ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ دنیا میں دیا جانا امتحان کے لیے, ورنہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی لسٹ بنائیں گے تو اوپر کون آئے گا؟ فرعون آئے گا, شداد آئے گا, نمرود آئے گا, حامان آئے گا, قارون آئے گا, ابو جہل آئے گا, ابو لہب آئے گا, پسند کریں گے لسٹ کو ہم لوگ, سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. تو یہ تو امتحان کے لیے اللہ نے دیا. تو یہ کھوپڑی میں خناس آتا اور لوگ کیا کہتے, وما نحن بمعذبین, ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا. غرق کیا اللہ نے فرعون کو بھی اور اس کی لاش کو عبرت بنا دیا, دھسا دیا اللہ نے قارون کو بھی, دکھا دیا. کبھی اس ملک میں بھی لوگ کہتے رہے ہماری کرسیاں بڑی مضبوط ہیں, اللہ نے کیا کچھ کر دیا ہم سب کے علم میں. بس ایک اشارہ میں نے کیا ہے, ہر ایک آنے والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو بڑی دولت ہے, یہ ہے وہ ہے. جاپان والوں نے کہا کہ ہم نے زلزلہ پروف بلڈنگیں بھی بنا لی, ہم نے زلزلہ پروف جو ہے وہ پل بھی بنا لیے. ضروری نہیں کہ عذاب ہی آیا ہو, آزمائش بھی آتی ہے, مگر اللہ نے ہلا کر دکھا دیا, ہلا کر دکھا دیے بلڈنگوں کو, ہلا کر دکھا دیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پلوں کو, کہ اللہ کے سامنے تمہاری یہ ٹیکنالوجی, تمہاری یہ ترقی, تمہارا یہ مال ٹھہرنے والا نہیں. آخری آیت ارشاد ہوا, قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے جس کو وسیع فرما دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے نفع تولا یعنی کم تھوڑا عطا فرماتا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. کیا علم نہیں رکھتے؟ یہ کم یہ زیادہ, یہ تو امتحان ہے, کسی کو اللہ دے کر آزما رہا ہے, کسی کو اللہ کم دے کر یہ واپس لے کر آزما رہا ہے, کہیں صبر کا امتحان, کہیں شکر کا. اور مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی خوبصورت, بڑا ہی عمدہ ہے, اس کے ہر معاملے میں خیر ہے, نعمت ملتی ہے اللہ کا فضل اور انعام سمجھ کر شکر ادا کرتا ہے, خیر ہی خیر ہے. اور مشکل آتی ہے, آزمائش آتی ہے, واپس کچھ لے لیا, کوئی تکلیف آ گئی, مشکل آتی ہے, آزمائش آتی ہے, اللہ کا حکم سمجھ کے صبر کرتا ہے, اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے. اور یہ کیفیت مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.